السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونجر برهانه ونوائم فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه القضاء ولشكره أداء وإلى صلاته مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف في ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة مسلسل مجالس اور سفر کی بنیاد پر آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے اور حکومت پوری رات اور پورے دن کا سفر پر بن رہا ہے پر جتنا ممکن ہو سکا آپ کے سامنے کچھ عرض کیا جائے گا اپنے موضوع کی مناسبت سے یہ حدیث جس کو پانچ روزہ مجالس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے اور اسی کے ذمن میں ایک موضوع قیام فاطمی مختم ہے قیام مہدوی پر گفتگو سے پہلے چند فقرے مقدمتاً اس حدیث کے بیان کے لیے غالباً اس سے پہلے خمسے میں بھی جو کل ختم ہوا ہے اس حدیث کے سلسلے سے گفتگو ہوئی ہے ایک دوسرے عنوان کے تحت
اللہ
یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے کہ جن کا ادراک قدر سخت ہے، اور اگر صحیح طریقے سے بات سمجھ میں نہ آئے تو کہیں نہ کہیں مشکل ایجاد ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دونوں طرف حدیث کے معصوم ہیں، جو شخص کہہ رہا ہے وہ خود بھی معصوم ہے اور جن کے لیے بات کہی جا رہی ہے وہ بھی معصوم ہیں۔ لہذا گفتگو میں بہرحال احتیاط ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی مقام کی شان میں کوئی کوتاہی ہو یا کسی مقام کا حق ادا نہ ہو۔ خود امام کا یہ کہنا کہ رسول خدا کی بیٹی میرے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی کیا؟ آخر امام کہنا کیا چاہتے ہیں اور اس کو محسوس کرنے کے لیے بالآخر تھوڑا سا وقت چاہیے کہ انسان سمجھے کہ بالآخر کیا ہوا۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے علم اصول میں، علم قرآن اور تفسیر میں، اور اسی طریقے سے احادیث میں بھی، وہ ہے مقام بیان۔ میں نے اس سے پہلے بھی ہمارے کے رمضان میں جب دوسرا پہلے تھا تو بات رس کی تھی کہ میں نے مخاطب میرے ہم سے کم سے بھائی ہیں، مجھے وہ سے خطاب نہیں کرنا، اس سے بہتر جانتے ہیں۔ لفظ مقام بیان کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا کس چیز کے مقام بیان میں ہے۔ کبھی کبھی یہ بات آسانی سے سمجھی جاتی ہے اور مقام بیان واضح ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات آسانی سے سمجھی نہیں جاتی، مقام بیان آسانی سے واضح نہیں ہوتا۔ یہی حال آیات کے سلسلے میں ہے اور یہی حال احادیث کے سلسلے میں ہے۔ اصل میں گفتگو ہے لوگوں کے لیے، جب کسی آیت کو پڑھا جائے ممکن ہے آیت کریمہ سے مطلب سمجھ میں آ رہا ہو، آیت کریمہ سے بات واضح ہو رہی ہو، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آیت کس چیز کے مقام بیان میں ہے، یعنی آیت کریمہ کیا بیان کرنا چاہتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بات ہم سمجھ رہے ہیں آیت کا بیان بھی وہی ہو، یہ ایک سخت مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض قرآن کے بعض کی تفسیر بیان کرتا ہے، قرآن کا کچھ قرآن کے کچھ کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہ معصوم نے فرمایا قرآن مجید میں، یہ ساری سارا مقدمہ اس حدیث کے لیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو 23 برس میں نازل ہوئی، ہمارے سامنے. اور یہی پر یہ بھی کہتے چلوں قرآن مجید کے دو نزول ہیں, ایک نزول دفعی ہے ایک نزول ترتیبی ہے. جانتے ہیں میں صرف ربط کے لیے اس کا بات. نزول دفعی یعنی پورا قرآن ایک مرتبہ نازل ہوگا ایک ساتھ بائے بسم اللہ سے مناس کسی نے کرے, جس کی طرف شاید اشارہ ہو کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. جبکہ اگر آپ ترتیب دیکھنا شروع کریں تو پہلی آیت پیغمبر پر 27 رجب کو نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلی وحی پیغمبر پر اسے بے عزت کہا جائے تو قرآن تو رمضان سے شروع ہی نہیں ہوا, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. یہ نزول تفریح کی طرف اشارہ ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا, اور اس کے بعد پھر ایک نزول ترتیبی ہے قرآن مجید کا. پیغمبر اب اس آیت کو پڑھ دیجیے, پیغمبر اب یہ آیت پڑھ دیجیے, پیغمبر اب یہ آیت سنا دیجیے. یہ نزول ترتیبی ہے قرآن, ایک ایک کر کے آیتیں نازل ہوتی چلی گئی, پیغمبر بتاتے چلے گئے. قرآن نزول دفعی جو نازل ہوا ہے وہ اسی ترتیب سے جس ترتیب میں آج ہمارے سامنے موجود ہے, توجہ کیجیے, جس ترتیب سے آج ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے اسی ترتیب سے نزول دفعی میں نازل ہوا ہے. لیکن نزول ترتیبی میں یہ ترتیب نہیں ہے جو ہمارے سامنے آج ہے, بلکہ ممکن ہے کوئی آیت بعد میں نازل ہوئی ہو جو پہلے ہو, کوئی آیت پہلے رکھی گئی ہے جو بعد میں نازل ہوئی ہے, اور پروردگار عالم نے نزول ترتیبی میں ترتیب کو بدل دیا ہے. اس پر بڑا یہ بحث نہیں ہے اس پر بحث کرنے کی, نہ سکتا کہ کیوں ہوا اس طرح سے. لیکن ایک نزول دفعی ہے ایک نزول ترتیبی ہے. نزول ترتیبی 23 سالہ پورا زمانہ ہے, 23 سال میں. اب اس 23 سال کے پورے زمانے کو خدا نے کیوں چنا, یہ بحث ہے. کیوں اتنا لمبا پیریڈ رکھا گیا قرآن مجید کے لیے؟ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ 23 سال میں کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ جب کوئی آیت نازل ہوئی ہو تو پیغمبر نے یہ پوچھا ہو کہ اس کے پہلے والی آیت کون سی تھی. کبھی پیغمبر نے عوام سے یہ سوال کیا ہو جو آیتوں کو لکھ رہے تھے جو کتاب وحی تھے, یا جو حافظ تھے جو حفظ کر رہے تھے ان سے پوچھا ہو کہ اس کے پہلے والی آیت کون سی ہے؟ نہیں, جب بھی کوئی آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے کہا اس آیت کو فلا سورے کی فلا آیت کے بعد رکھ دو. خود یہ ایک معجزہ ہے کہ 23 برس کی گفتگو بالکل ہمہنگ. ایک خمسے میں اگر پوچھا جائے کسی خطیب سے کہ آپ نے پہلی مجلس میں کس ترتیب سے مجلس کو پڑھا تھا, کون سے دکان بیان کیے, تو نہیں بیان کر سکتا. اگر کوئی بالکل لفظ بلفظ یاد کر کے, یا بلکہ اگر ممبر سے گری ہوئی لفظ کہوں, اگر لفظ بلفظ رٹ کے پڑھ رہا ہو تو وہ شاید بالکل اسی طرح سے پڑھ دے پوری مجلس کو, لیکن یہ کس طرح سے پڑھنے والا نہیں بتا سکتا کہ اس نے خمسے کی پہلی مجلس میں کیا پڑھا تھا اور کس ترتیب سے پڑھا تھا. لیکن 23 سالہ گفتگو میں پیغمبر نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا اس کے پہلے کی آیت کون سی تھی. اور خود یہ ایک معجزہ ہے, اور اس کے باوجود 23 سالہ گفتگو میں ایسی ہم آہنگی موجود ہے کہ کوئی آیت کسی آیت سے ٹکرا نہیں رہی, کوئی آیت کسی آیت کے خلاف بیان نہیں دے رہی. اب میں نے کہا کہ یہ موضوع قرآن میں تو میں اس میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں. سامنے اس 23 سالہ نزول قرآن میں قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر بیان کرتی ہیں. یہ عجیب ہے, ممکن ہے کہ ایک آیت ابھی نازل ہوئی ہو جس کا مطلب کچھ ہو, اور ایک آیت اب سے 10 برس کے بعد نازل ہوئی, اور اس 10 برس کے بعد آنے والی آیت کو جب پہلی آیت سے ملا دیا جائے تو نتیجہ کچھ اور نکل جائے. کی ادکان ہے, اور کئی جگہ قرآن میں اس طریقے سے ہے, اور اسی سے لوگ دھوکہ بھی کھائے ہیں. بعض لوگوں پر جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں وہ اسی بنیاد پر رہے ہیں کہ ایک آئے تو دیکھ کے مطلب نکال لیا اور دوسری آئے تو اسے ہم حال دیکھ لیا. اس لیے علامہ طباطبائی علی اللہ مقامہ نے 20 سال اپنی عمر کے تفسیر میں لگائے. علامہ طباطبائی 20 سال اپنی عمر کے جو ایک مکمل فلسفی تھا, جو ایک مکمل عارف تھا, جو ایک مکمل اصولی تھا, ایک مکمل فقیہ تھا. آیت اللہ مطہری, آیت اللہ جوادی, آیت اللہ بہشتی, آیت اللہ عز الدینی, ان جیسے لوگوں کے استاد. انہوں نے اپنی عمر کے 20 سال قرآن مجید کی تفسیر پر خرچ کیے اور قرآن کی تفسیر بالقرآن کی. قرآن کی تفسیر بالحدیث کرنا اور ہے, قرآن کی تفسیر بالفلسفہ کر دینا اور ہے, قرآن کی تفسیر کسی دوسرے انداز سے اور ہے. نہیں, قرآن کی تفسیر بالقرآن, تفسیر قرآن بالقرآن, یعنی آیتوں کی تفسیر دوسری آیتوں کے ذریعے سے کی ہے. اللہ تعالیٰ جو تفسیر المیزان کے نام سے جانی جاتی ہے. تو اگر اس کے بحث کرنا تھا اپنے موضوع کے اعتبار سے, جو قرآن 23 برس میں نازل ہوا, کیوں کہہ رہا ہوں, قرآن کی کچھ آیتیں کچھ آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے؟ قرآن کی کچھ آیتیں کچھ آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. لفظ بدلو, قرآن کا کچھ قرآن کے کچھ کی تفسیر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ کو قرآن کا سب کچھ پتا نہ ہو تفسیر نہیں کیجیے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک قرآن کا سب کچھ نہ معلوم ہو, بائے بسم اللہ سے لے کر کے اوپر ناس کی سین تک, جب تک قرآن مجید پر انسان کی نظر نہ ہو, کسی ایک آیت کی بھی تفسیر کا حق نہیں رکھتا, چاہے آپ ہو چاہے میں ہوں, فرق نہیں ہوں. جو ممکن ہے کہ جس آیت کریمہ سے ہم نے جو مطلب نکالا ہے, جب اس آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملائیں گے تو مطلب کچھ اور نکلے گا. اور اس طرح سے اگر یہ مثالیں دوں تو علم غیب کی مثال موجود ہے, شفاعت کی مثال موجود ہے, اور دوسرے موضوعات کی مثال موجود ہے قرآن مجید کے اندر. لیکن ابھی مجھے اس سے بحث نہیں ہے. جس طریقے سے یہ ہے توجہ کریں, اسی طریقے سے احادیث معصومین یہ بات زیادہ سخت ہے لیکن میں اس کا کچھ بھی حقیقت ہے. احادیث معصومین بھی ایک حدیث دوسرے حدیث کی تفسیر بیان کر رہی ہے. ممکن ہے حدیث پیغمبر کو جب حدیث امام جعفر صادق سے ملایا جائے تو نبیلہ قرآن مجید کی آیت کی طریقے سے ایسا نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ناقص ہے, ناقص نہیں ہے, مفہوم کامل دے رہی ہے. لیکن اگر اسی مفہوم کامل کو دوسرے مفہوم کامل سے ملایا جائے گا تو تیسرا مفہوم اکبر سامنے آئے گا. اسی طریقے سے احادیث معصومین ایک موضوع پر جو متعدد احادیث ہیں ان کو جمع کیا جائے اور پورے موضوع کو ساتھ میں دیکھا جائے علیہ السلام. कितना जमाना है ये जनाब यमीन से मौलाना इस्करी तक कितना जमाना गुजर रही है मौलाना कायनात का जमाना कब शुरू हुआ साहरन बादरन तो मेरी मालूम कब शुरू हुआ तो मौलाना कायनात की विलायत पैगंबर की विलायत के बाद नहीं है पैगंबर की विलायत के साथ है जमाना कब से शुरू है मैं नहीं मालूम पैगंबर ये नहीं कह रहे कि जिसका मैं मौला हूँ मेरे बाद उसके अली मौला है बात गलत नहीं है जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है कब से है ये तुम नहीं जान सकते एक सलवात पढ़े मोहम्मद रहा है ज़ाहिरी एतबार से जो मौला है कायनात का जमाना है वो कब शुरू हो रहा है समझा रहा है जी पैगंबर की शहादत के बाद सन 11 हिजरी से दौरा इमामत मौला कायनात 28 सफर सन 11 हिजरी को शुरू हो गया इमाम अस्करी का जमाना ज़ाहिरन खत्म कब हुआ बातें तो जारी है सबका जमाना ज़ाहिरन इमाम का जमाना खत्म कब हुआ इमाम की शहादत कब शहादत कब हुई 8 सन 260 हिजरी यानी 250 साल तवज्जो 250 साल का जमाना गुजरा जिसमें अकवाल मासूमीन नकल हुए मौलाए कायनात से इमाम अस्करी तक 250 साल कहीं मौलाए कायनात बयान कर रहे हैं जब बला की सुबह सामने आ रही है कहीं इमाम हसन बयान कर रहे हैं कहीं इमाम हुसैन बयान कर रहे हैं आखिर इस 250 साल में क्या बयान हुआ वो बयान हुआ जो 23 बरस में पैगंबर ने बयान किया ये खुद एक मौजू है मेरे अजीजों लेकिन अभी नहीं 23 बरस में पैगंबर ने जो इजमाली तौर से बयान कर दिया 23 साल में कुरान मजीद ने जो इजमाली तौर से बयान कर दिया उसी की तफसील इन 250 साल में बयान है जो कुरान मजीद की तफसीर है जो 250 साल में बयान हो रही है पैगंबर की सीरत की तफसील है जो 250 साल बयान हो रही है इसीलिए पैगंबर की सीरत को वही समझ सकते हैं जो इन 250 साल को पैगंबर की सीरत से मिला के देखे और अगर पैगंबर की सीरत को 250 साल से मिला करके और माइनस करके देखेंगे तो नतीजा आपको मालूम है क्या होगा कि जलसा सीरत सीरत बयान कैसे होगी बयान कैसे करेंगे सीरत का क्योंकि सीरत बयान तब हो तो समझी जा सके समझेंगे कैसे पैगंबर के टेलीग्राफी सीरत को उस सीरत को बयान किया जाए मुख्तलिफ गोशाहाए जिंदगी के जरिए से और वो मुख्तलिफ गोशाहाए हयात इंसानी को हर इमाम ने एक एक तरीके से वाजे किया एक बुरा मौसम है जो अभी नहीं है 250 साल इसीलिए इस मौसम पर किताब लिखी गई इंसान 250 साल है 250 साल का इंसान किताब लिखी 250 साल का इंसान यानी क्या मतलब मौलाए कायनात से इमाम अस्करी तक एक मुर्तबित गुफ्तगु है जो चली जा रही है ऐसा नहीं है बल्कि मुकम्मल मुर्तबित गुफ्तगु है जब मौलाए कायनात से शुरू होती है और जाकर के इमाम अस्करी में खत्म हो रही है क्योंकि इमाम असर की गुफ्तगु हमारे सामने उस तरीके से नहीं है जो हक था उसके होने का दुनिया ने उस तरीके से ना होने दिया लेकिन बिलाकर तो ये 250 साल की मुकम्मल गुफ्तगु और इस मुकम्मल गुफ्तगु में क्या है कि एक हदीस दूसरी हदीस को बयान कर रही है भाई अब तो हम ये कहने का हक रखते हैं जब तक मुकम्मल अहादीस पर नजर न हो किसी एक हदीस के जरिए से नतीजा नहीं निकाला जा सकता और एक हदीस भी ऐसी जिसकी खबर नहीं चली कहां से पहुंची कहां शुरू किसने की भेजी किसने एसएमएस पर आई है मसलन व्हाट्सएप पर आई है यह हदीस जिसका नहीं यह पता है कि कहां
صلوات على محمد. جب تک اب آپ نے محسوس کیا میں مقام بیان کی بات کر رہا تھا کہ مقام بیان کیا ہے, یعنی قرآن مجید کیا بیان کرنا چاہتا ہے, اس مقام بیان کو کون سمجھے گا جو مزاج قرآن سے آشنا ہو اور ایک آیت کے ذریعے سے مزاج قرآن سے آشنائی نہیں حاصل ہو سکتی. آپ کے سامنے میں نے کسی شاعر کا شعر پڑھا اور میں نے کہا فلاں شاعر کا شعر ہے, اچھا ہے, ایک صاحب بیٹھ رہے کہ سوال ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا ان کا شعر, کیوں کہ میں ان کا مزاج جانتا ہوں اس شاعر کا, جو شعر آپ سنا رہے ہیں اس کے مزاج کا ہے ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیسے جان لیتا ہے یہ انسان؟ واقعی نقل کر دوں بات آگے جو سرات میں کہوں کرا رہے ہیں. ایک صاحب نے آپ کو شاعر کہتے تھے اور دعویٰ تھا شاعر ہے اور شاعر شاعری نشین سے پیچھے تعلق نہیں تھے. مرزا غالب نے انہیں ایک مصرع دے دیا کہا کہ اس پر آپ تصویر دیکھیے اس مصرے پر, اچھا اچھا ہے طریقہ آزمانے کے لیے. مصرع کیا تھا کہ قاتل کو نظر آتا تھا خنجر تہ خنجر, قاتل کو نظر آتا تھا خنجر تہ خنجر, ان کو تو ہوش ہو گئے کہ ہے کیا چیز, لیکن تھے ہوشیار. فوراً مصرع لے کر کے بھاگے بھی جناب میرا رئیس کے پاس اور ان سے کہا کہ بیچ والے لوگ ان کی معرفت بہت ضروری ہوتی ہے زمانے میں, ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. آئے علی صاحب کے پاس, علی صاحب کہ میں نے ایک مسئلہ کہا ہے اس کی تصدیق کر دیجیے. سوچا کہ تصدیق کر دیں گے یا جا کے سنانے کی مدد سے بات بن جائے گی, یہ بھی ہم کو شاید سمجھیں وہ بھی ہم کو شاید سمجھیں. انہوں نے کہا کہ پڑھیے قاتل کو نظر آتا تھا خنجر تہ خنجر. علی صاحب نے غور سے کس کا شعر ہے, کس کا مصرع ہے, کہا یہ میرا مصرع, میرا میں نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں, کہا کیوں, کہ یہ غالب کا مصرع ہے, یہ جناب غالب کا مصرع ہے. چپ ہو گئے, نہیں آپ صحیح کہہ رہے, بہترین کہہ رہے, کیا لکھی ہے تسمین؟ انہوں نے تسمین لکھی, کیا اس درجہ منور تھا قلوب شہ والا, اس درجہ منور تھا قلوب شہ والا, قاتل کو نظر آتا تھا خنجر تہ خنجر, جیسے کوئی آئینے پر خنجر رکھتے تھے. خوش ہوئے کہ یہاں تو نہیں بنی, وہاں تو بنی جائے گی. اور گئے غالب صاحب کے, میں نے کہہ دیا شیخ مصرع لگا دی تصویر اس کے اوپر, کہا سنائیے, انہوں نے تصویر سنائی کہ اس درجہ میں اوپر تک اڑو گئے شہر والا, کہ یہ آپ کی تصویر ہے جی, میں نے کہی کہ جھوٹ بول رہے ہیں, انیس صاحب کی تصویر ہے.
کیسے معلوم ہو رہا ہے معجزہ نہیں کر رہا سامنے والا, علم غیب نہیں رکھتا ہے, کرامت نہیں رکھتا ہے, کیوں؟ مزاج غالب سے انیس آشنا ہے, مزاج انیس سے غالب آشنا ہے.
ہمارے بعض اساتید ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا تم جس سرزمین پر کہ حدیث پڑھو, یہ نہ بتاؤ کس معصوم کی ہے, ہم بتا دیں گے کس کی ہے, جو اتنا کام کیا ہے حدیث معصوم میں کہ معلوم ہے کہ اس زمانے کے حالات کیسے تھے, معصوم نے گفتگو کیسے کی, تاکہ میں اس حدیث کو بیان کر سکوں تھوڑا سا اتنا ممکن ہو سکتا ہے. اب آپ اس حدیث کا مقام بیان بتائیں کیا ہے کہ پیغمبر کی بیٹی میں میرے لیے بہترین نمونہ ہے. کہنا کیا چاہتے ہیں معصوم؟ یہی آیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری امامت اور جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا, میں مجھے دیکھ کر کے انجام دے رہا ہوں. یہ مطلب ہے شاید اس حدیث کا. جس طریقے سے قرآن مجید نے ہم سے اور آپ سے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ تمہارے لیے پیغمبر کی سیرت پیغمبر میں بہترین نمونہ ہے. یعنی جس بات کا علم نہ ہو پیغمبر کو دیکھو اور انجام دو. یہی کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں. ایسا چاہے اس لیے کہ یہ وہ کہہ رہا ہے, توجہ کیجیے, وہ کہہ رہا ہے جو خود پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے. اس کی گفتگو ہے جو خود پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے. امام کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کائنات میں. جو دو لوگ سے کہہ رہا ہوں گا جو حدیث کا ایک طرف میں نے کہا معصوم ہے, ادھر بھی معصوم امام, ادھر بھی معصوم امام, کوئی کائنات میں معمولی مسئلہ نہیں ہے. ابھی ہم نے امام کو سمجھا نہیں ہے, حقیقت یہی ہے, ممبر سرچ کر رہا ہوں. ورنہ امام ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی حکومت کے دائرے سے باہر نہیں ہے. امام وَبِيُمْنِ ہی روزِ قَلْبَرَا وَبِوْجُودِ ہی ثَبَتَتِ الْعَرْضُ وَالسَّمَا, ان کے وجود کی برکت سے پوری کائنات رزق پا رہی ہے. وہ کوئی انہیں تسلیم کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اس سے بحث نہیں ہے, کوئی ان کو اپنا امام مانتا ہو یا نہ مانتا ہو اس سے بحث نہیں ہے, لیکن ان کے رزق سے مراد دو روٹی نہیں ہے کہ انسان کو مر کے چلا جاؤ نکل لے, نہیں. رزق سے مراد آنکھوں کے لیے رزق, کان کے لیے رزق, فکر کے لیے رزق, ایمان کے لیے رزق, معرفت کے لیے رزق, کمال کے لیے رزق, فضائل کے لیے رزق. ہر جگہ رزق ایک اپنے معنی پیدا ہوتے ہیں. ہر جگہ رزق کے لیے اپنے معنی پیدا ہوں گے کہ اس کو کون سا رزق مل رہا ہے. مجھے معرفت کا رزق عطا فرما دے. اگر معرفت خداوندی کا رزق لینا ہے تو امام کی برکت سے ملے گا. اب خود ایک موضوع ہے اس پر کتنی گفتگو کی جائے کر. امام ایک ایسے انسان کا نام ہے, امام ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ پوری کائنات, دنیا کی بات نہیں کر رہا, پوری تکلف کی بات نہیں ہے, کسی مبادلے کی بات نہیں ہے, کسی غلو کی بات نہیں ہے, حقیقت ہے دین کی. امام اس چیز کو کہتے ہیں. اب بس ایک ہلکی سی ایک بات جگہ بتاؤں سے ایک بات اسی پر بات رک جائے گی, پھر ان شاء اللہ آگے بڑھوں گا. آپ دیکھیے چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, جب بچے بات محسوس کر لیں مسجد میں, ہم بیٹھے ہوئے مسجد میں ہیں, ایک امام جماعت ہوتا ہے, مثلا نماز اس کو پڑھانا دو رکعت کا, دو رکعت کے لیے وہ امام جماعت ہے میرے سے. دوسرے کون ہوتے ہیں؟ معموم ہوتے ہیں. صحیح لفظ امام جماعت ہے میری نظر میں, پیش نماز اور پیش امام یہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم, اس کا ترجمہ نہیں کروا. پیش امام, پیش کے معنی بھی آگے, امام کے معنی بھی آگے, یعنی آگے کے آگے کیا ہوا نہیں معلوم. پیش نماز, نماز کے آگے کچھ نہیں پتا کیسے ترجمہ کرے. امام جماعت ایک لفظ ہے یعنی جماعت کا امام ہے.
کیا ہے؟
جماعت کا امام.
اگر اس کو ذرا سا ہم سوچ لیں اس چیز کو, بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. کام اس کا کیا ہے؟
نماز پڑھنا.
ہمارا کام کیا ہے؟
اس کی ابتدا میں نماز پڑھنا.
جب وہ امام بن گیا اور آگے کھڑا ہو گیا, اب ہم اس کے برابر نہیں کھڑے ہو سکتے,
ایک قدم ہمیں پیچھے رہنا ہوگا
تاکہ امام سے برابری کا تصور نہ پیدا ہو جائے. لکھپتی ہو اپنے گھر کے, سندھ رسیدہ ہو اپنے لیے, لیکن جو امام ہے اس سے ایک قدم پیچھے. ایک قدم پیچھے کیوں؟ تمہارا بیٹا ہے ہوا کرے, تمہارا چھوٹا بھائی ہے ہوا کرے, تمہارے مجھے معلوم نہیں ہے امامت ہو رہی ہے
امام اسے کہتے ہیں, اور یہ بھی بہت کم ہے منزلت امام کے لیے. کل اگر وقت ہوگا تو عرض کروں گا تھوڑا سا اور اس سلسلے میں. اور ایسا امام یہ کہے کہ فتنت رسول اللہ بھی اس وقت حسن, رسول خدا کی بیٹی میں میرے لیے بہترین نمونہ. یعنی کیا اب بات سنگین ہو گئی, اور اب بات کو سمجھنا ذرا سخت ہو رہا ہے. میں جتنا مجھ سے ممکن ہوگا جتنا میرے علم ہے آپ کے سامنے گزارش کروں گا. یہ ہے امام کہ جو ہر لمحہ, یہ جو نہ تحریک طلب ہے, ہر لمحہ انسانوں کی ہدایت کی فکر میں رہتا ہے. دوسرا کوئی کام امام کا ہے ہی نہیں. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. کام یہی ہے. یہ اگر کسی کو بلائے گا تو اس کی ہدایت کے لیے, اگر کسی کو اٹھائے گا تو اس کی ہدایت کے لیے. ہر جگہ مستقیماً کا نام سیدھا کہ بس آگے پڑھ پا رہا ہوں کہ بات یہاں تک آ گئی ہے, لیکن اشارہ ہوگا تو پہنچ چکی ہے. امام کسی کو کینے میں کچھ کہے, غصے میں کچھ کہے, غضب میں, ایسا کچھ نہیں امام کیا. سب ہمارا مزاج ہے کہ بگڑ گئے اور خوش ہو گئے اور یوں یا امام کیا ہی نہیں ہوتی. تو ایک امام جلوے الہی کا بہتر ہے. امام رضا و غضب الہی کا مظہر ہے. وہاں یہ میں اس سے بگڑا اس سے, یہ سب نہیں ہوتی. یہ ہمارے لیے وہاں جو بھی ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے. اور میں اتنے خطرناک موقع پر آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس مسئلے میں کہ آپ توجہ کیجیے. اتنی جرأت بڑھ گئی انسان کی, اتنا جسور ہو گیا کہ حجت خدا کا راستہ رو گیا. اس سے پہلے یہ نہیں ہوتی. اتنی جرأت, یعنی کبھی سوچیے ذرا بیٹھ کر کے, تنہائی میں کھیل نہیں ہے. سارے بنی ہاشم حتیٰ بن فضل عباس کے ہوتے ہوئے لجام فرس حسینی کو پکڑتا ہے کہ میں جانے نہیں دوں گا. ہمت چاہیے. ایک ہزار کے لشکر کا سردار ہے, مرض اتنا بڑھ چکا کہ ہاتھ لجام فرس حسینی پڑا گیا. کیا کریں امام؟ میں نے عرض کیا کہ امام کا کام صرف ہدایت, امام کا کام صرف ہدایت. وہ اس جگہ پر بھی ہدایت کرے گا. امام نے کہا سکلت قوموں کا یا حر ماں تورید, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو کیا چاہتا ہے؟ مولا اگر کچھ کیا بھی ہے تو اس نے کیا ہے, ماں سے کیا مطلب؟ یہ شان امامت نہیں ہے کہ ایسے موقع پر کسی کی ماں کا تذکرہ کرے. اور یہ جملہ خود کو برا لگا, خود کو برا لگا. پلٹ کے اس نے کہا, اگر کسی نے کہا ہوتا رب یہ جملہ, میں پلٹ کے یہ جملہ کہتا اس کی ماں کے لیے. اس کے معنی کہ اس کو برا لگا. توہین کر رہے ہیں بولا کا توہین میرا کام نہیں ہے. نباز فطرت ہے امام, سمجھ گئے اگر حر ہدایت پائے گا تو اسی جگہ سے. اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے. حر کی ماں کا تذکرہ کیا حسین نے, اس نے سمجھ لیا اور ہدایت پایا. بی بی نے کسی سے منہ موڑا, وہ نہ سمجھ سکا, ہدایت نہ پا سکا. وہ بھی ہدایت کے لیے تھا, یہ بھی ہدایت کے لیے تھا. آخری یو ٹرن تھا جو حسین ابن علی نے حر کے سامنے رکھا. اور اب یہ جملہ نہایت سنگین ہے, وقت بالکل تمام ہونے جا, جملہ نہایت سنگین ہے.
کہ حسین ابن علی نے کس چیز سے استفادہ کیا؟ میں کہہ رہی ہوں الحمد للہ کس چیز سے استفادہ کیا ایک انسان کی ہدایت کے لیے؟ اور نے سر جھکا لیا اور کہا حسین اگر عرب میں کسی نے ایسے موقع پر میری ماں کا تذکرہ کیا ہوتا میں پلٹ کے اس کی ماں کا تذکرہ کرتا، لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں کو سوائے خیر کے یاد ہی نہیں کر سکتے؟ آپ دکھا دیں اس کے بعد حسین ابن علی نے کچھ کہا ہو، حسین سمجھ گئے کہ وہ ہدایت پا رہے ہیں، چونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سیدہ کی عزت کر لے، کوئی اپنے جذبات کو کچل دے سیدہ کے لیے اور خدا اسے جزا نہ دے۔ ایک ہزار کے لشکر کے سامنے اپنے ماں کی توہین کو برداشت کر لیا، اپنی توہین کو برداشت کر لیا، لیکن حسین کی ماں کے لیے لب نہیں کھولے۔ یہی
اللہ اللہ